أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. ہماری گفتگو آیت نمبر 125 پر کل مکمل ہوئی. 125 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر کو مصابہ قرار دیا انسانوں کے لیے. مصابہ کے لیے میں نے گزارش کی تھی کہ ایک اس کا مطلب خلاصتاً اگر عرض کی جائے تو مرکز سینٹر ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ کہ وہ جگہ کہ جہاں پر ایک مرتبہ آنے سے جی نہیں بڑھتا، یعنی آنے کے بعد واپس آنے کا دل چاہتا ہے، ایک اٹیچمنٹ ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد انسان عام طور پر جنرل جو فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ واپس آنے کی خواہش رکھتا ہے. وہ امن، اور ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا، لطیف کی جگہ بنایا، جس کے بارے میں کل میں گزارش کر چکا کہ اگر ظاہری طور پر بھی آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر مثلا گھاس توڑنا جائز نہیں ہے، یا مثلا وہاں پر شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ایک ٹریننگ ہے کہ جس کے اندر کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یہ اسپرٹ ڈیولپ کرنا مقصود ہے. وَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے مقام، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. یہ وہی پتھر کے جس کا تذکرہ کل میں گزارش کر چکا کہ جس کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان تھے. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے یہ وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، أَن تَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اس گھر کو پاک رکھو، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت، اس کی پیورٹی کو مینٹین کرو. اس کے لیے تین عبادتوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا: طواف، للطائفین، والعاکفین اعتکاف، اور تیسری عبادت اس کو ملا کر رکھا گیا ورک کا اس جو نماز کے دو اہم حصے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اس گھر کو پاکیزہ رکھو. تو یہ وہاں کی تین اہم عبادتوں کی طرف متوجہ کیا گیا. یہاں پر ہم کل پہنچ چکے تھے، یہ باتیں کر ہو چکی ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کو یہاں پر نقل کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کہا، خدا سے مانگا. کیا مانگا؟ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. ایک تو وہی دعا جو امن کے حوالے سے، کیا پروردگار اس شہر کو، اس جگہ کو امن کا مرکز قرار دے. ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور جو اس شہر میں رہنے والے اللہ پر ایمان لائیں اور قیامت پر ایمان لائیں، انہیں مختلف قسم کے پھلوں سے نواز دے. یعنی یہاں پر مختلف قسم کی ویرائٹی آف فروٹس، انہیں یہاں پر اس کو فلڈڈ کر دے، بالکل یہاں پر بہت زیادہ اس کی وافر مقدار اویلیبل ہوگی. اچھا، اب اس کے بعد یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے اندر جو بات کی ہے وہ مومنوں کے بارے میں کی ہے، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں یہ چیز عطا فرمائے. اب آپ خدا کا جواب سنیں. قال ومن کفر، خدا نے فرمایا کہ جو کفر کرنے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، انہیں بھی فأمتعه قليلا، کچھ دنوں تک، قلیل کا مطلب تھوڑا تھوڑا مزہ کرنے دوں گا. امتعه کا مطلب ہوتا ہے مزہ کرنے دوں گا، یہ متا اسی سے نکلا ہے، اصل مطلب جو ہے وہ پلیجر ہے. یہاں پہ امتعه قليلا، تو انہیں بھی تھوڑا بہت مزہ کرنے دوں گا اس دنیا کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ آج انہوں نے کوئی غلطی کی اور اگلے لمحے انہیں فوراً کیچ کر لیا جائے اور ذرا سے بھی مہلت نہ دی جائے. دس وونٹ بی دا کیس. اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے گنہگاروں کے لیے، چاہے وہ ایکسٹریم درجے میں کافر بھی ہو جائیں، مشرک بھی ہو جائیں، فوراً پکڑ نہیں ہے. فوراً اس کو اگر پکڑ لیا جائے تو آپ یقین کریں کہ کوئی ایک بھی کافر اور مشرک نہیں ہوگا، ہر ایک مسلمان بن جائے گا اور ہر ایک مومن اور متقی پرہیزگار بہترین قسم کا بنے گا. لیکن یہ پروردگار عالم کی مشیت کے بھی خلاف ہے، اور یہ انسان کی اس خلقت کے تقاضے کے بھی خلاف ہے کہ جس کے اندر انسان کا اختیار مینٹین رہے اور اس سے یہ تقاضا کیا جائے کہ وہ خود سوچ کر فیصلہ کرے. یہ اگر آپ کو یاد ہو، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہم بات کر رہے تھے اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پر جب بات ہو رہی تھی، اس موقع پر ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ خدا کے رحمان اور رحیم ہونے کا کیا مطلب ہے. رحمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کو دیتا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر فرعون ہے, نمرود ہے, تو آکسیجن اور نمرود کے درمیان ایک فاصلہ ڈال کے وہ کہے کہ مسلمان تو سانس لے سکتے ہیں آکسیجن سے لیکن نمرود اور فرعون جو ہے وہ سانس نہیں لے سکیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, وہ بھی سانس لے گا. یہ اسی طریقے سے مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ زمین کو اگر ہم کھودتے ہیں تو زمین کو اگر مسلمان کھودے گا اور اس میں بیج ڈالے گا تو سبزی اگے گی, اور اگر تو کافر کرے گا تو نہیں ہوگا. ایسا نہیں, اس دنیا کے اندر جو رحمت عمومی ہے, جنرل مرسی آف آل مائٹی اللہ, اس کے تحت تو سب آتے ہیں. اسی لیے یہاں پر بھی پروردگار عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے, جس کے لیے بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے, البغض فی اللہ والبغض فی اللہ, کہ وہ اللہ کی محبت سے مخصوص ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اس میں کہا ہے کہ پروردگار میں دعا اس کے لیے کر رہا ہوں کہ جو تجھ پر ایمان لایا اور جو آخرت پر ایمان لایا, میری دعا اس کے لیے. پروردگار عالم کا رسپانس یہ کہ اے ابراہیم ٹھیک ہے, لیکن میں اس دنیا کے اندر مزے لینے کے لیے کافروں کو بھی, ایسا نہیں کہ فوراً ان کے اوپر پابندیاں لگ جائیں, سینکشن ہو جائیں اور سب کچھ ان کے اوپر ختم ہو جائے, نہیں ایسا نہیں ہوگا. وہ حساب کتاب کی جو منزل ہے وہ قیامت میں ہے, اس دنیا میں ایبسولوٹلی اس چیز کو ریفلیکٹ نہیں کیا جائے گا. تو خدا فرماتا ہے ومن کفر, کہ اگر کوئی کفر کرتا ہے, انکار کرتا ہے, ریفیوز کرتا ہے, اللہ کو ہی ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ کوئی بھی بنیادی عقیدہ اسے قبول نہیں کرتا, فامت یعبو قلیلاً, تو تھوڑا سا مزہ تو اس دنیا کے اندر اس کو بھی کرنے دوں گا. ثم استرہ الی عذاب النار, اس کے بعد اسے زبردستی لے جاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف, آگ کے عذاب کی طرف, النار نار یعنی آگ کا عذاب, وبئس المصیر, اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. یہ دعا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے بارے میں کر رہے تھے اس موقع پر اگر آپ دیکھیں تو کوئی سپورٹو سرکمسٹانسز ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم اویلیبل نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ جب مکہ بالکل بے آباد ہے, اس وقت بالکل بیابان ہے, ریگستان ہے, اس ریگستان کے اندر اس بات پر یعنی کوئی امکان ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پھل آ جائیں گے, یا وہاں پر کوئی سبزہ ہو جائے گا, یا وہاں پر مثلا کوئی اس طرح کے حالات ہو جائیں گے کہ کسی چیز کو امپورٹ کر کے اتنی بڑی تعداد کے اندر وہاں پر پھل وغیرہ لا سکیں, یا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں, بلکہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اپنے الفاظ ہیں جو قرآن کے اندر آئے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل اور جناب حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس موقع پر ان کے الفاظ یہی تھے کہ بوادن غیر ذی زرعین اسکن تو من ذریتی بوادن غیر ذی زرعین, تو میں ایسی جگہ پر اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی چیز کلٹیویٹ ہو سکے, یہاں پر کوئی چیز یعنی ایگریکلچر کوئی پروڈکٹ یہاں پر اگ سکے, یہ فرٹائل لینڈ نہیں ہے, یعنی یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر یہ سارے کراپس وغیرہ کو یہاں پر اگایا جا سکے, ایسا کوئی معاملہ کیا جا سکے, ویری ریموٹ. لیکن اس میں جو دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی سنسیریٹی کے ساتھ اور اتنا خلوص کے ساتھ ہے کہ پروردگار عالم نے اس دعا کو بہرحال قبول فرمایا. وہ اس یار کو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل رب بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم زمین سے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے, اس کو ایک طرح سے آپ کہیں کہ رینوویٹ کر رہے تھے, ریبلڈ کر رہے تھے, جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے خانہ کعبہ تو بہرحال موجود تھا, اسی زمانے کے اندر خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا تھا, اس کا اسٹرکچر کے اندر تھوڑا ڈفرینس ہو سکتا ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا تھا. اسی لیے پروردگار عالم نے ایک اور مقام پر یہ اعلان بھی کیا کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ, کہ وہ پہلا مکان کے جو بنایا گیا انسانوں کے لیے, افکورس عبادت پرپز تھا, وہ مکان جو بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے. تو یہاں پر حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام یہ جو زمین سے اس بنیاد کو بلند کر رہے تھے, اس لیے کہ پیسے جو ٹائم وہ بلڈنگ جو تھی یا خانہ کعبہ کا جو اسٹرکچر تھا وہ ختم ہو چکا تھا لیکن اس کی بنیاد موجود تھی, تو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے اسی کو بلند کیا اور واپس ایک مدد بلڈ کیا. پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بہت یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مل کر اسے بلند کیا, اسے واپس سے تعمیر کیا, ربنا تقبل منا, اور ان کے دل کا احساس کیا تھا, یا پھر یہ نہیں کہا خدا نے کہ وہ ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے, بلکہ یہ ان کے دل کا احساس جو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا تھا, جسے قرآن کی آیت کے اندر یہاں پر ریکارڈ کیا گیا کہ ربنا اے ہمارے پالنے والے تقبل منا, کہ ہم سے تو قبول کر, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے کہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام جو کام کر رہے ہیں دونوں نبی ہیں, یعنی ہمیں معلوم ہے کہ دونوں نبی ہیں اور دونوں مل کر اسلام کو انجام دے رہے ہیں, تو یہ طے ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی کسی قسم کی نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود وہ پروردگار عالم سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول کر دے. یقیناً تو سننے والا ہے, یقیناً تو جاننے والا ہے, یہ ان کے سارے یہ واقعات یعنی جو سمجھاتا ہے ایک انداز کہ اگر ایک انسان مثلا کوئی عبادت کرے گی تو اس عبادت کے اوپر مغرور نہ ہو جائے, اس عبادت کے اوپر تکبر نہ ہو کہ میں نے یہ بہت بڑا تیر مارا کہ میں نماز جب پڑھنے کے لیے اٹھا یا روزہ رکھا یا مثلا زکات دی یا خون کیا یا میں نے اتنے حج کیے, یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. جیسے کہ پروردگار عالم جس منزل پر خدا کی بارگاہ میں کوئی عمل پیش کرنا چاہیے وہ کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے, یعنی وہ جو اسٹینڈرڈ پروردگار کی نظر میں ہو سکتا ہے جو ایبسولوٹلی یعنی وداؤٹ اینی کسی قسم کے یعنی خالق ہونے کی حیثیت سے مجھے چیز چاہ سکتا ہے, اس کے مقابلے میں مخلوق کا عمل چاہے اتنا ہی آگے کیوں نہ ہو اسے احساس ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں چاہے میں نے بھرپور محنت کر لی مگر اس کے باوجود اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو خالق کا مرتبہ ہے. یعنی اس بات کو سمجھانے کے لیے جو آپ کو معصومین کے انداز عبادت میں بھی ملے گا کہ مالک جیسے وہ پیغمبر اکرم کی مشہور دعا ہے کہ ماں عبد کو کہا کا عبادت وہ ماں ابدنا کا حق کا عبادت ہے وہ ماں رکھنا کا حق کا معرفت ہے تقریباً کہ یہ ہے پروردگار جو عبادت کا حق ہے وہ میں ادا نہ کر سکا یا معرفت کا جو حق ہے وہ میں ادا نہ کر سکا. یہ جو انداز ہے اس کو سمجھانے کے لیے علامہ دشان حیدر جوادی نے ایک بہت اچھی مثال دی جو فرض کیجیے کہ اگر آپ امام زمانہ کو اپنے گھر پر دعوت پر تشریف لانے کا فرمائیں اور کہیں کہ آپ تشریف لائیے دعوت میں اور وہ آپ کے گھر پر آئیں اور آپ اپنی طرف سے بھرپور جتنی بھی کوششیں ہو سکتی ہیں اہتمام کریں, تو اس کے بعد آپ کے جملے کیا ہوں گے کہ آپ یہ بولیں گے کہ جو آپ کا حق تھا وہ ہم نے ادا کر دیا یا آپ کا جملہ یہ ہوگا کہ جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا. ظاہر ہے کہ آپ کے جملے یہی ہوں گے کہ مولا جو آپ کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا, یعنی ہم کچھ خدمت نہیں کر پائے. اگر کہ آپ نے بہت کچھ کیا واقعا, یعنی آپ نے کھانا بھی بنایا, ان کے لیے کمرہ بھی ارینج کیا, ان کے لیے کچھ بھی فیسلٹیز بھی ساری ارینج کر دی, مگر اس کے باوجود بھی انسان جب اپنے مہمان کی عظمت کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کیا وہ ٹھیک ہے, ممکن اپنے اعتبار میں نے بہت کچھ کیا لیکن جو سامنے میرا مہمان ہے وہ جس لیول کے اوپر ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر پایا. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو دعا کے اندر معصومین کی دعاؤں میں انبیاء کی دعاؤں میں ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر جناب ابراہیم جناب اسماعیل خالق کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے جو مالک ہے جو خدا ہے اس کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے رب بنا تقبل منا کہ مالک جو کچھ بھی کیا تیرے لائف کا ہے, یقیناً ہماری دعا یہ ہے کہ تو اسے قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم, یقیناً تو سننے والا بھی ہے یقیناً تو جاننے والا بھی ہے. ربنا, یہ دعا آگے بڑھتی ہے, ربنا اور اے ہمارے پالنے والے, اے ہمارے لارڈ, وجعلنا مسلمین لک, ہم دونوں کو مسلمان قرار دے. یعنی ہمیں مسلم کا مطلب کیا ہے؟ مسلم کا مطلب ہے سر جھکا دینے والا. الاسلام هو التسلیم, تو مولا نے تعلیم کیا ہے نجل بلاغا کے اندر جس کو ڈیفائن کیا ہے کہ الاسلام هو التسلیم, اسلام نام ہے سر تسلیم کم کرنے کا. اسی لیے اسلام مطالبہ کرتا ہے کہ پہلے اپنی عقل استعمال کر کے یہ سوچو کہ واقعی ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ونس تم اس پوائنٹ پر اس نقطے پر پہنچ لیتے ہیں واقعی اللہ ہے, واقعی اللہ ایک ہے, واقعی اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں, جب تم ان چیزوں کے اوپر آ گئے تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ کیا ہے اطاعت, اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے سبمیشن, ٹوٹل سبمیشن. اے پروردگار جب تو میرا خالق ہے تو جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہونی چاہیے. الاسلام هو التسلیم, اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا, اسلام نام ہے اپنی ول اور اپنے وشز کو سبمٹ کرنے کا, تمہاری جو تیری مرضی ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ میں اپنے ساری چیزوں کو مولڈ کرتا جاؤں گا, اپنے سارے معاملات کو اسی کے مطابق فلیکسیبل بناتا چلا جاؤں گا. یہ یاد رکھیے گا کہ نام کے عنوان سے مسلم کا نام ایک تو مسلم ڈکشنری کے اعتبار سے, لیکن جو ٹائٹل جو مسلم کا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس کا آغاز ہوا, انہوں نے باقاعدہ یہ نام استعمال کیا. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے پروردگار ہم دونوں کو بھی مسلمان جو ہمارا اسلام ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر اسے مینٹین رکھ. ومن ذریتنا امتن مسلمتن لک, اور ہماری اولاد میں بھی ایک ایسا گروہ کم سے کم ضرور ہو کہ جو مسلمان ہے. یہ آیت اس بات کو دلالت کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایک سلسلہ مسلمانوں کا ہمیشہ باقی رہا پیغمبر اکرم کے زمانے تک. اور پیغمبر اکرم کے زمانے سے آنورڈ تو ظاہر ہے کہ یہ تعداد کا باقاعدہ سلسلہ ہوا ہی, لیکن اس سے بھی پہلے جو ہمارا وہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کی نسل کے اندر جس سلسلے سے یہ اس دنیا میں آتے ہیں وہاں پر کہیں پر بھی شرک نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام کو لے کر پیغمبر اکرم تک, اور پیغمبر اکرم کے اوپر تو ظاہر نبوت کا خاتمہ ہو گیا اور آئمہ انہی کے سلسلے سے. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا کہ تشیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کبھی بھی کسی بھی یعنی اس کے سلسلے میں ادھر ادھر چاچا تایا وایا ادھر گڑبڑ ہو سکتی ہے, لیکن وہ جس سلسلے کے اندر ہے وہاں پر کہیں پر بھی کفر اور شرک نہیں ہو سکتا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّهُ, اور اے پروردگار ہماری ذریت میں, ذریت مطلب ہماری اولاد میں, ہماری جنریشنز کے اندر بھی کم سے کم ایک گروہ مسلمان ضرور ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اور ہمیں ہمارے مناسک دکھا دے. مناسک ویسے کہتے ہیں طریقہ عبادت کو, لیکن خصوصیت کے ساتھ مناسک کا لفظ استعمال ہوتا ہے حج کی عبادت کے طریقے کے لیے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے کہ جو حج کے حوالے سے کتابیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی نام استعمال کیا جاتا ہے مناسک حج. تو یہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر اس کو شامل کیا کہ اے پروردگار ہمیں مناسک حج یا مناسک عبادت کا جو طریقہ ہے اسے ہمارے لیے واضح کر دے, اسے بتا دے کہ کیسے تیری عبادت انجام دینی ہے. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث کے اندر مناسک کا لفظ اسی طرح سے ہے, خذو عنی مناسککم, کہ مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو, یعنی جو حج کے مناسک ہیں حج کا طریقہ عبادت ہے اسے سیکھ لو. خذو عنی مناسککم لعلی القاکم, کہ شاید اس کے بعد میں تم سے ملاقات نہ کروں. اس کے جو آخری حج تھا اسی میں پیغمبر اکرم نے ان چیزوں کو الوگریٹ کیا تھا. وتب علینا, اور ہماری توبہ کو قبول فرما. انک انت التواب الرحیم, یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. توبہ کا اصل مطلب جو ہے وہ ہے رجوع کرنا. اب ظاہر ہے کہ جب ایک گنہگار توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ رہا ہے. لیکن اگر ایک بے گناہ انسان اگر توبہ کرتا ہے, یعنی توبہ کا تعلق صرف گنہگار کے ساتھ نہیں ہے, گنہگار کے ساتھ تو یقین ہے لیکن صرف گنہگار کے ساتھ نہیں ہے, ایکسکلوسولی ایسا نہیں کہ صرف گنہگار ہی توبہ کرتا ہے, نہیں, بلکہ اگر آپ نماز کے اندر دیکھیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ جو ہم پڑھتے ہیں دو سجدوں کے درمیان, تو گنہگار ہے یا بے گناہ معصومین بھی یہی پڑھتے تھے کہ اے پروردگار ہم استغفار کرتے ہیں اور تجھ سے توبہ کرتے ہیں. وہ اتوب الیہ, استغفار کا مطلب ہے ڈھانک لینا, چھپا دینا, یعنی رحمت پروردگار اتنی زیادہ ہو کہ وہ ڈھانک لے چھپا لے اور اس میں اور اضافہ اور اضافہ اور اضافہ. اسی طرح سے تب علینا, ہماری توبہ کو قبول کر, یعنی ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں پذیرائی عطا فرما. یہ توبہ اگر گناہ کے ساتھ ہے تو یقیناً کہ مطلب یہ گناہ کو ہم چھوڑ کر تیری بارگاہ میں واپس آتے ہیں, پلٹتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان گنہگار نہیں بھی ہے مگر توبہ کرے, اور توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مزید خلوص کا مظاہرہ, جو آلریڈی جو سنسیئرٹی ہے, اس لیے کہ یہ سنسیئرٹی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انفائنائٹ ہیں, اس کے اندر آپ کو ایک پن پوائنٹ کر کے فل اسٹاپ نہیں لگا سکتے کہ یہاں کے بعد مزید اس کے اندر ترقی کی گنجائش نہیں ہے. ایسا مزید اضافہ اور اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے, تو اخلاص عبودیت کا مزید اظہار کہ جب انسان جو عبدیت ہے اس کی, اس کا خدا کی طرف سلیب ہونا ہے یا سرونٹ ہونا ہے, اس کا مزید اظہار, اور پھر اس کے مقابلے میں پروردگار عالم کی طرف سے خصوصی توجہ, جو ایک تو خدا کے سارے بندوں کو جانتا ہے لیکن نہیں, رحمت کا خصوصی نزول. یہ جو ہم درود کے اندر بھی کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ختم نہیں ہوئی, آگے بڑھتی ہے. آخری دعا کیا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ توبہ, ہماری توبہ قبول کر, اس سے پہلے ہمارے مناسب جو ہے وہ ہمیں دکھا دے, جس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ آیتیں بعد میں نازل ہوئی کہ جس میں حج کے حوالے سے اعلان کرنے کا کہا گیا کہ اذن فی الناس بالحج یعقوب رجالا وعلی کل ذامر یاتینا من کل فج, ابھی کیا ابراہیم لوگوں کو حج کی دعوت دو, لوگ پیدل بھی آئیں گے, سواریوں کے اوپر بھی آئیں گے اور دور دراز کے علاقوں سے بھی آئیں گے. تو وہ تو ایک ہوا معاملہ. اب یہاں پر اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جو مسلمان ایک گروہ میری اولاد کے اندر رہے وہ جو دعا کی, اب اس سے کنیکٹڈ ریکارڈ دعا آ گئی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اور اے پروردگار ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج, یتلو علیہم آیاتک, جو کیا کام کرے, یہ بہت مشہور کام ہے چار, جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنوائے گئے اور قرآن مجید میں چار مقامات پر یہ آئے, دو مقامات کو سورہ بقرہ ہی کے ایک تو یہ دوسرا آیت نمبر 151 ایک سورہ آل عمران ہے اور پھر چوتھا آخری مقام سورہ جمعہ اس کے اندر بھی یہ چار کام گنوائے گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کے اندر آپ دیکھیے کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے. رسولم منہم ایسا رسول جو انہیں سے ہو یتلو علیہم آیاتک جو ان کے درمیان تیری آیتوں کی تلاوت کرے یعنی سب سے پہلے تو وہ کم سے کم سلیبس پتہ کرے نا کہ وہ سلیبس ہے کیا. وہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں جو خدا کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں یتلو علیہم آیاتک مبلغ ہونا کم سے کم اس پیغام کو پہنچایا جائے. وہ جو علمہم الکتاب والحکمہ اور صرف پیغام پہنچایا نہ جائے پیغام سمجھایا بھی جائے. جو علمہم الکتاب یعنی کتاب کی تعلیم دینے والا وہ کتاب کی تعلیم دے کتاب کو ایلیبریٹ کرے. اب ظاہر ہے کہ آپ اس کے اندر دیکھیے یہ قرآن کی آیتیں ہیں جس کے اندر یہ ساری چیزوں کو محفوظ کیا جا رہا ہے. آیتوں کی تلاوت کا مطلب کیا ہے کہ ٹیکسٹ کو پریزنٹ کر دینا یا سورہ حمد کے اندر یہ ہے سورہ بقر میں یہ ہے سورہ ناس کے اندر یہ ہے سورہ آل عمران میں یہ ہے سورہ مائدہ میں یہ ہے سورہ انعام میں یہ ہے مثلا یہ ساری چیزیں جو یہ ہے کہ یہ آیت ہے اس کے بعد یہ آیت ہے اس کے بعد یہ ہے یہ سب ہے آیتوں کی تلاوت جس کے اندر ٹیکسٹ کو کنوے کیا جا رہا ہے کہ یہ سلیبس ہے جو پروردگار عالم نے نازل کیا. بٹ نیچرل کہ اگر آپ ایون کالجز کے اندر اسکول میں بھی دیکھیں تو صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کورس اور سلیبس کو دے کر استاد سے بے نیاز کر رہے ہیں اور کہیں کہ استاد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہوتا یہی ہے کہ آن دا بیسس آف دس ٹیکسٹ بک اب اگلا کام جو استاد کا ہے استاد ہی اسی ٹیکسٹ کو فردر ایلیبریٹ کرے گا فردر ایکسپلین کرے گا تاکہ اس کے لیے بات واضح ہوتی چلی جائے. وہی بات یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ ایک کام تو یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ اے پروردگار ان کے درمیان رسول وہ بھیج کہ جو ان کے درمیان تیری آیتوں کی تلاوت کرے ایک کام. دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ انہیں کتاب کی تعلیم بھی دے کتاب کو ایکسپلین بھی کر کے بتائے وَالْحِکْمَتَ اور وزڈم بھی سکھائے. اب یہ وزڈم سے مراد کہ وہ جو اندر جو اسرار و رموز ہیں کنسیلڈ فیکٹس ایک تو یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر ایک سطح ایک سپرفیشل انالیسس ہوتا ہے کہ وہ بتا دیا اور ایک یہ کہ ان ڈیپتھ انالیسس جو اس کے اندر اور جو گہرائی موجود ہے اس گہرائی کے بارے میں بھی دوسروں کو بتائے اور متوجہ کرے اسرار و رموز اس کے جو ہیں ان تک انہیں متوجہ کرے. وہی تزکیہ اور ان کے نفسوں کو پاک بھی کرے ان کا تزکیہ بھی کرے ان کے نفسوں کو پاک بھی کرے. یہ نفسوں کو پاک کرنا یعنی ان کے اندر ان اخلاقی صفات کو پیدا کرنا مثلا جو ہوتے ہیں حسد بری چیز ہے یا مثلا یہ کہ تکبر بری چیز ہے وہ ایروگنس جو ہے نہیں ہونا چاہیے یا انسان کو والدین کے حقوق ادا کرنے چاہیے. یہ جاننا یہ تو ایک علم ہے میں نے جان لیا کہ مثلا ٹھیک ہے والدین کے حقوق ادا کرنے چاہیے مگر واقعا والدین کے حقوق ادا بھی کر رہا ہوں نہیں. اس قابل بنانا یعنی دلوں کو پاک کرنا تاکہ وہ اسے قبول کریں وہ جو علم ہے جو تعلیم ہے اس تعلیم کو قبول کرنا. اور ہمیشہ اس بات کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے یہ مثال آپ کو بہت کام آئے گی جو ہم نے پہلے بھی شاید ابتدائی کسی لیکچر کے اندر دی ہوگی کہ ہر وہ چیز جسے انسان جانتا ہے اسے مانتا نہیں ہے. بہت فرق ہے ان دو کے درمیان کہ ایک وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان جانتا ہے اور دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جسے وہ جانتا ہے اسے مانتا بھی ہے. مثلا اگر آپ سگریٹ پیتے ہوئے کسی کو دیکھیں تو وہ پاگل نہیں ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مثلا اس کو نہیں معلوم ہے کہ سگریٹ پینا جو ہے وہ نقصان دہ ہے اسے معلوم ہے لیکن اس کے باوجود وہ اسے پی رہا ہے. کیوں پی رہا ہے کہ اسے علم نہیں ہے علم تو ہے مگر جو اس کے اندر ایک مزہ ہے اس کے لیے سگریٹ سے بہت زیادہ الرجی ہے جس کو مزہ آتی ہے اس کے لیے کہ جسے بہت مزہ آتی ہے اسے مزہ آتی ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ یہ چیز کوئی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے نقصان دہ. تو علم ایک چیز ہے مگر اس علم کو ایکسیپٹ کرنا اور اس علم کو اپلائی کرنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہ چیز حاصل ہوتی ہے تزکیہ نفس کے ساتھ یعنی دینی معاملات میں خصوصیت کے ساتھ اخلاقی اعتبار سے. اگر ایک انسان کے اندر یہ صفت ڈیولپ نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کو معلوم ہوتی ہیں مگر انہیں وہ اپلائی نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. معلوم ہے تکبر بری چیز ہے مگر اس کے باوجود ایروگنس آ جاتا ہے. ہمیں معلوم ہے رشتے داروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے مگر بہرحال جو ایک رسک ڈیولپ ہو چکی ہے اس کی وجہ سے وہ تعلقات جو خراب ہیں تو پھر خراب ہیں سال ہر سال تک خراب ہیں. یا مثلا معلوم ہے کہ مہمان نوازی کرنی چاہیے یا غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ صحیح ہے لیکن یہ کہ ان ساری چیزوں کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے جو حوصلہ چاہیے اس کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے جہاد اکبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا اسی کے لیے تزکیہ نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے اسی کے لیے اخلاقیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ دعا کے اندر اس کو شامل کرو، یہ سب کی ہیں اور ان کے نفسوں کو بھی پاک کر رکھے. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے. عزیز کا مطلب ہے عزت والا، زبردست، جس کو شکست نہ دی جا سکے، اور حکیم یعنی وائز، جس کو پتا ہے کہ کون سا کام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، یہ حکیم ہوگا. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہ کی ہوتی تو کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجا جاتا؟ یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو خدا نے بھیجا آخری رسول کو، تو اگر جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا نہ کی ہوتی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہ کی ہوتی تو کیا پروردگار عالم نہ بھیجتا؟ کیا ایسا معاملہ کم کو ایسا نہیں ہے؟ تو مجھے کیا چکر ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اس کے بعد ہی بھیجا ہے پروردگار عالم نے، اور جب خدا نے اگر بھیجنا ہی تھا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو دعا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی ہمارا کوشچن تو بڑا کلیئر ہے نا، کوشچن یہ کہ پیغمبر اکرم کو آخری زمانے میں بھیجنا تھا یا نہیں بھیجنا تھا؟ کہہ کہ بھیجنا تھا، جب بھیجنا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو آنے والے ہیں تو آپ کے ہی رہیں گے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ نہیں، پروردگار نے تو نہیں بھیجنا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ابراہیم کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بات کو قبول کرتے ہیں. مثلا کیا ہے یہ، کیوں کیا تھا دعا کی امپورٹنس اس کے اندر یہ کہ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہونے والی ہوتی ہیں، مگر انسان اپنی دعا کے ذریعے سے اپنے اس اٹیچمنٹ کو بیان کرتا ہے کہ مالک جو تو چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں. مثلا آپ ضرور کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی پروجنی پر، تو کیا وہ ہم دعا نہیں کریں گے وہ نہیں بھیجے گا؟ وہ تو ہے، لیکن ہم دعا کر کے اپنی لائلٹی کو بتاتے ہیں کہ مالک جو تو کر رہا ہے ہم بھی وہی چاہتے ہیں. یہ اگر آپ اور میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار زمانے کے امام کو ظاہر فرما، تو وہ تو ہونا ہے. آپ اور میں دعا نہ بھی کریں تو بھی ضرور تو ہونا ہے، ایسا تو نہیں کہ نہیں ہونا ہے، لیکن ہم دعا نہ بھی کریں تو ضرور ہو جائے گا، لیکن ہماری لائلٹی جو ہے، ہماری جو وفاداری ہے، اس کا ثبوت ہے. اس کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ تم زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرو، سلامتی امام زمانہ کے لیے دعا کرو. مالک تم نے سلامت رکھنا ہے تو تو رکھے گئے، ہم کون ہوتے ہیں کہ دعا کر کے کوئی بات کریں؟ لیکن نہیں، انسان اپنی وابستگی کو بیان کرتا ہے. ایون یہ ہے کہ اگر آپ اسے کتابوں کے اندر دیکھیں گے، اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ امام کی سلامتی کے لیے صدقہ دو، تو صدقہ ہم نے ہمارے صدقے سے ان کی سلامتی ہونی ہے نہیں، لیکن صدقے کے ذریعے سے ہم اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں. کیا امام کی نیابت میں حج پر بھیجو لوگوں کو، کیا یعنی حج پر بھیجو سلامتی کے لیے صدقہ دو؟ نہیں، ان ساری چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنی جو وفاداری ہے اور ہمارا جو اٹیچمنٹ ہے اس کو باقی بھی رکھتے ہیں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی تجدید بھی کرتے ہیں. یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مسلسل پروردگار عالم نے کیا. اب اس کے بعد پروردگار عالم، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہوگی، اب اس کے بعد فرماتا ہے کہ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَا نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے ہٹ جائے گا سوائے وہ کہ جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا رکھا ہے، سوائے وہ کہ جو اپنے آپ کو بیوقوف رکھنا چاہتا ہے. یعنی اگر عقل سے اس کا واسطہ ہے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ملت ابراہیم سے اپنے آپ کو الگ کر سکے. ملت ابراہیم اسلام کا دوسرا نام ہے، تو بدل کر رکھیے گا ملت ابراہیم، اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو واقعا قرآن مجید نے ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے. سارے انبیاء، سارے رسول اسلام کی نظر میں بہت اہم ہیں، اور کہ آپ دیکھیں گے ان سب کا تذکرہ آئے گا، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے، جیسے توحید کے حوالے سے اور خانہ کعبہ جو بتوں کو توڑ دینا اور وہ ساری چیزیں کرنا، اور خانہ کعبہ کی بنا واپس سے اس کو ری بلڈ کرنا، اس کو آباد کرنا، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو بائی فار پوائنٹ آف ریفرنس بنایا، اور یہ اس لیے بھی کہ اس زمانے میں اور آج بھی، اگر آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کرسچینٹی، جوڈائزم، مسلمان، اب تو یہ بہت زیادہ اس کے اوپر بولتے ہیں کہ برہمیٹک ریلیجنس ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن کی بنیاد میں جناب ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں. البتہ وہ اس کو پلورلزم کے عنوان سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ پاسبل نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو سینٹر بناؤ، فوکس بناؤ، تو تم آٹومیٹیکلی اسلام کی طرف بھی آؤ گے. اسلام جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک ہیرو کے طور پر، جیسا کہ میں نے گزارش کی، پیش کرتا ہے. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ ابراہیم إِلَّا مَنْ سَفِهَا نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے روح گردانی کرے گا، ہٹے گا، إِلَّا مَنْ، سوائے اس کے سفہ نفسہ کہ جس نے خود اپنے آپ کو بے وقوف بنا رکھا ہو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا یقیناً ابراہیم کو ہم نے دنیا میں منتخب کیا ہے, وہ تو چوزن من, وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں بھی ابراہیم صالحین میں سے نیکوکاروں میں سے ان کا شمار کیا جائے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. اس کے بعد مزید آ گیا جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ اور جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا اسلم, اسلم یعنی سرنڈر کرو مسلمان رہو, قال اسلم تو لرب العالمین, تو ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے عالمین کے رب کی بارگاہ میں مسلم ہوں, یعنی کمپلیٹلی میں نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہوا ہے. اس کے بارے میں بھی علامہ سید علی نقوی ندوی صاحب فرماتے ہیں, کہتے ہیں یہاں پر بھی کہنا زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں, بلکہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کن فیکون والا معاملہ کہ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون, کہ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو فقط ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے وہاں پر بھی خدا کہنے کا محتاج نہیں ہوتا کہ باقاعدہ زبان سے الفاظ استعمال کرے, جو مولا کی روایت کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ زبان سے کہنا وہ خدا کی زبان تو ہے نہیں, زبان کا تو وہ خالق ہے, اس کا کہنا اس طریقے سے نہیں ہے, بلکہ یہ الفاظ میں کوتاہی ہے, یعنی الفاظ میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ جو ارادہ پروردگار کی جو وسعت ہے اس کو بیان کر سکے. بالکل اسی طریقے سے کہ یہاں پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رائٹ فرام دی بگننگ سے لے کر آخر تک یہ پوری زندگی کے بارے میں پروردگار عالم کا کامنٹ ہے. ابراہیم صاحب نے کہا جیسا ہم کہیں ویسا کرنا, ابراہیم نے کہا بالکل میں سبمٹڈ ہوں کمپلیٹلی اپنے عالمین کے پروردگار کی بارگاہ میں. وہ وسط بہا ابراہیم بنی ہے اور ابراہیم نے اس سے متعلق اپنے بیٹوں کو وصیت دی تھی, وہ یعقوب اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی طرح کی وصیت کی. اب آپ نوٹ کریں اس چیز کو, ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی, ان کے بیٹے جناب اسحاق اور جناب اسماعیل یہ دو, اور یعقوب کن کے بیٹے خود جناب اسحاق کے, اور یعقوب ہی کا لقب کیا ہے, یعقوب ہی کا نام کیا ہے, اسرائیل. اسرائیل جو ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا ہی نام ہے, اور بنی اسرائیل کہلا رہے ہیں کن کی وجہ سے, جناب یعقوب کی وجہ سے. اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو مرکزی کردار ہے وہ ہر جگہ ہم کو نظر آتا ہے, ایون جناب یعقوب علیہ السلام ابھی آپ دیکھیں گے آگے کی ساری باتیں آئی ہیں. وہ وقت کے ہر ابراہیم وہ بنی ہے وہ یعقوب, اور ابراہیم نے وصیت کی اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو, وہ یعقوب اور یعقوب نے بھی وصیت کی یا بنی اے میرے بیٹوں, ان اللہ اصطفا لکم الدین اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے, فلا تموتن الا وانتم مسلمون اور مرتے مرنا لیکن مسلمان کرنا, یعنی جب مرو تو تمہارا اسلام کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, تمہیں مسلم ہونا چاہیے. یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے باقاعدہ عنوان اور ٹائٹل کے تحت بھی, ویسے اسپرٹ آف اسلام تو رائٹ فرام دا بگننگ, لیکن باقاعدہ ٹائٹل کے طور پر بھی جو اسلام مسلم مسلمین یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کا آغاز جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, ہرگز ایسا نہ ہو کہ جب تم مرو تو تمہارا اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کے اوپر کوئی تعلق ہو, بلکہ جب مرنا تو مسلمان ہی رہنا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, ام کنتم شہداء کیا تم اس وقت موجود تھے, اذ حضر یعقوب الموت جب یعقوب کے اوپر موت کے آثار طاری ہوئے, اذ قال لبنیہ اور جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا, ما تعبدون من بعدی کس کی عبادت کرو گے میرے بعد, یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد سے سوال کر رہے ہیں, ما تعبدون من بعدی کس کی عبادت کرو گے میرے بعد, قالوا نعبد الہک و الہ آبائک, تو اس موقع پر ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی, آپ کے والدین کے خدا کی, آپ کے آبا کے خدا کی, جو آپ کے انسسٹرز کے ہیں, ابراہیم جو ابراہیم ہے, و اسماعیل اور اسماعیل, و اسحاق اور اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے, الہ واحد اور یہ خدا ایک ہی خدا ہے, ایسا نہیں یہ خدا مختلف ہے, نہیں خدا ایک ہی خدا ہے, ونحن لہ مسلمون اور ہم اس کی بارگاہ میں مسلم ہیں, یعنی ہم اس کی بارگاہ میں سرنڈر کرتے ہیں. یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کون تھے, ان کے لیے باقاعدہ آبا کی فہرست میں شامل نہیں ہوتے ہیں بلکہ چچا ہوتے ہیں, یعنی جناب یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کے والد جناب اسحاق علیہ السلام, اور جناب اسحاق علیہ السلام کے والد جناب ابراہیم علیہ السلام, تو جناب اسماعیل کہاں گئے, تو جناب اسماعیل جو ہے وہ اسحاق کے بھائی ہیں, لیکن ان کو بھی آبا کی کیٹیگری کے اندر یہاں پر رکھا گیا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے, ایک بہت ہی زبردست ایک ڈبیٹ ہے برادران اہل سنت میں اور شیعہ علماء کے درمیان, اور وہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آیا ہے یعنی ابھی ہے کہہ کر کے آزر. تو برادران اہل سنت جو ہے وہ عام طور پر اس بات کے قائل ہے کہ آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہے. شیعہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں, معصومین کی روایتوں کے ذریعے سے بڑی تفصیلی بحث ہے, میں فقط اشارہ کر رہا ہوں یہاں پر. تو انہوں نے کہا نہیں آزر چچا تھے باپ نہیں تھے. تو چچا تھے تو پھر یہ باپ کیوں کہا گیا, تاکہ یہ عرب کے اندر کامن تھا, یعنی اس طریقے سے باپ کہنا چاچا کو بھی یہ بہت کامن ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ایون اگر آپ اردو میں بھی دیکھیں تو تایا ابو اور یہ سارے بڑے ابو کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے تایا وغیرہ کے لیے. تو یہاں پر جو آزر کے لیے ابیہ کہا گیا, کہتے وہ ابیہ سے مراد ان کے باپ نہیں تھے بلکہ ان کے چچا تھے, اور ان کے والد جو تھے وہ مسلمان تھے. جو میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ہمارے عقیدے کے مطابق سلسلہ انبیاء کے اندر جتنے ارحام و اسلاف سے وہ ہو کر آتے ہیں وہاں کہیں پر بھی شرک یا کفر نہیں ہوتا. تو وہ آزر وہ ان کے چچا ہونے کہتے ہیں. چچا کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے جب قرآن کہہ رہے ہیں کہ ان کے باپ کے طور پر ان کا تعارف کروایا, کہتے نہیں. قرآن مجید کے محاورے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چچا تھے مگر اس کے باوجود ان کو باپ کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے. یہ نص قرآن کے خلاف نہیں ہے, یہ فقط ایک طویل بحث ہے, اس کی ایک شاخ کی طرف تھوڑا سا میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. نحن لہو مسلمون تلک امت قد خلت. اب واپس سے ذرا اس آیت کو ہم دیکھیں, اس کے بعد اگلی آیت کی طرف جانا. ام کنتم شہداء, یا تم اس وقت موجود تھے اس حضر یعقوب الموت, جب یعقوب کے اوپر موت کے آثار طاری ہوئے. اس قال لبنیہ, جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ماں تعبدون من بعدی, تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک, انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی. و الہ آبائک, اور جو آپ کے اجداد ہیں ان کی خدا کی عبادت کریں گے. آپ کے اجداد کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. الہ واحدہ, اور ان سب کا خدا ایک ہے, خدا الگ الگ نہیں ہے. ونحن له مسلمون, اور ہم اس کی بارگاہ میں مسلم ہیں. تلک امت قد خلت, اب یہ ہے بڑے پتے کی بات. پروردگار عالم فرماتا ہے یہ امت ہے جو گزر چکی. تلک امت قد خلت, یعنی جس پوائنٹ آف ٹائم میں تم اس وقت موجود ہو وہ لوگ جا چکے, وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے. دے پلیڈ دیئر رول, انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن جو کرنا تھا وہ کر لیا. جنہوں نے اچھا کرنا تھا اچھا کر لیا, جنہوں نے برا کرنا تھا برا کر لیا. نہ پاس کرے تم اس وقت یہاں پر موجود ہو. تلک امت قد خلت, وہ جا چکے. لہا ما کسبت و لہم ما کسبتم, ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا, تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو. جو تم کماؤ گے, جو تم نے اب تک کمایا, جو آگے کماؤ گے وہ تمہارے لیے. انہوں نے جو کمایا وہ ان کو مبارک ان کو مل چکا, تمہارے لیے وہ ہے کہ جو تم کماؤ گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے. اگر انہوں نے کچھ برا کیا اچھا کیا ٹھیک ہے, جو کچھ بھی کیا اس کا حساب کتاب ان کو دینا پڑے گا. تم سے تمہارا سوال کیا جائے گا, تمہارے سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون, یہ خصوصیت کے ساتھ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ وہ یہودیوں کا جو مزاج ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں یا عیسائیوں کا کہ ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں, تو صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا, صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں اس کے ماننے والے ہیں. ان کو پریکٹیکلی وہ سب کچھ کر کے بھی دکھانا پڑے گا. اگر تم ان کے ماننے والے ہو تو مانو, تو مان کیوں نہیں رہے, تو پریکٹیکل کر کے دکھاؤ کر کیوں نہیں. یعنی یہ کیا بات ہوئی, اچھا پھر فائدہ تو وہی ہے. یعنی اگر ہم بھی کہیں گے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو جو وہ کہتے ہیں ان کے اوپر عمل کرو, تو بات نہیں کہ مطلب یہ کہ ہم ماننے والے ان کے مگر کچھ کر کے نہ دکھائیں, اور صرف اس نسبت کی وجہ سے خدا سے کہیں کہ کیوں کیا ان کے ماننے والے ہیں لہٰذا سلویشن از گارنٹیڈ. تو مذاق ہے نا, منو تو والا معاملہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے فائدہ کچھ اور ہمارے لیے فائدہ کچھ اور. فائدہ وہی کا ہے, اصول وہی اصول ہے, فارمولا بھی نہ چینج. فارمولا وہی ہے کہ تم صرف یہ بولو کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے لہٰذا ہمیں ہر قسم کا سلویشن مل جائے اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. نہیں, تم اپنی کوششیں کرو, اس کے بعد اگر کچھ کمی پیشی رہ جائے گی تو وہ پروردگار کی طرف سے پوری ہو جائے گی. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا, اور یہ لوگ کہتے ہیں کون اہل کتاب یہود و نصارى, كونوا هودا او نصارى تهتدوا, یہودی بن جاؤ نصارى بن جاؤ تهتدوا, تو ہدایت مل جائے گی. یعنی آپ کو یہودی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ تو ہدایت مل جائے گی, عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ تو ہدایت مل جائے گی. اس کو خلاصتاً کہا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تحتد تو تمہیں ہدایت مل جائے گی. کون ان سے کہیے بل ملت ابراہیم حنیفا, بلکہ ابراہیم کی ملت کا جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے, وہی سچا راستہ ہے. وما کانا من المشرکین, اور وہ مشرک نہیں تھے. یعنی تم عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو مگر تمہارے اندر تو شرک آ چکا ہے, تم تو مشرک بن چکے ہو, مشرکین کے اندر تمہارا شمار ہو رہا ہے. جبکہ ابراہیم علیہ السلام وہ مشرک نہیں تھے اور ابراہیم کے ماننے والے مشرک نہیں ہو سکتے. تو اب کیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ڈسون کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں. قولو آمنا باللہ, ان سے کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, وما انزل الینا, اور جو اس نے ہم پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لائے, وما انزل الی ابراہیم, اور جو ابراہیم پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لائے, و اسماعیل, اور جو اسماعیل پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے, و اسحاق, جو اسحاق پر نازل ہوا, و یعقوب, اور جو یعقوب پر نازل ہوا, والاسباط, اور جو ان کی اولاد پر نازل ہوا, وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ, اور جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا, وما اوتی النبیون من ربہم, اور جو کچھ بھی انبیاء پر نازل ہوا ان کے رب کی جانب سے ہم ان سب پر ایمان لائے. لا نفرق بین احد منہم, ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے, رسول ہے تو رسول ہے, ونحن له مسلمون, اور ہم خدا کی بارگاہ میں مسلم ہیں, ہم تو اس کی بارگاہ میں سرنڈر کرتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ جو انسانی نفسیات ہے وہ کہیں مقابلے کی, وہ کہے کہ میں تم کو نہیں مانتا تو یہ کہہ کہ میں تم کو نہیں مانتا. یہاں پر ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں یعنی ہمارے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا تذکرہ ہے کہ ہمارے بچے ہوں, ہماری فیملیز ہوں, اگر تذکرہ کیا جائے تو کہیں پر کوئی ایلین فیل نہیں ہوتا ہے, اسٹرینج فیل نہیں ہوتا ہے کہ کسی غیر کی بات ہو رہی ہے. بلکہ آپ نوٹ کریں جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کسی اپنے کی بات ہو رہی ہے, جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہوتی لگتا ہے کسی اپنے کی بات ہو رہی ہے. وہ کیوں فیل ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن مجید نے معصومین اس کے دیکھیے, یہ تو آپ خدا نہ کرے اگر ایک انسان اخلاقی اعتبار سے کسی پستی میں ہو تو وہ یہ مقابلے بازی کرے گا. وہ کہیں کہ ہم اسماعیل کو نہیں مانتے تو ہم کہیں کہ ہم اسحاق کو نہیں مانتے. اسماعیل کو ہم کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. تو اسحاق کو ہم کیوں مان رہے تھے؟ کہ وہ اللہ کے نبی تھے. موسیٰ کو ہم کیوں مان رہے تھے؟ وہ اللہ کے نبی تھے. عیسیٰ کو ہم کیوں مان رہے تھے؟ کہ وہ اللہ کے نبی تھے. تو یہ سارا معاملہ جب خدا کی طرف سے ہے تو خدا جس کو منوا رہا ہے ہم اس کو مان رہے ہیں. یہ سمپل, یعنی اٹ ایز سمپل ایز دس. لیکن وہاں پر اگر آپ دیکھیں یعنی عیسائیوں کے حوالے سے, انہوں نے کہا ہم محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے. یہودیوں نے کہا ہم عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے, ہم محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں مانتے. وہاں پر کٹوتی ہے کیونکہ وہاں پر نفسانی خواہشات جو ہے وہ غالب ہیں اس کے اندر. اسپیشلی یہ جو ریسزم والا جو معاملہ ان کا رہا بنی اسحاق اور بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل والا, اس کی وجہ سے تو ان کا معاملہ بہت زیادہ شدید ہو گیا. آج تک وہ اس پرابلم سے اور اس پزل سے باہر نہیں آ سکے. مگر یہاں پر جو چیز قرآن مجید کے اندر آئی کہ وہ چیز بالکل اسٹارٹ میں اگر آپ نے سورۃ بقرہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہاں پر کیا تھا, متقین کی جو صفات بیان کی گئی تھی, یہ اس پر بھی ایمان لائے کہ جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں. شریعت کے اعتبار سے فالو کرنے کی ذمہ داری جو پیغمبر اکرم پر نازل ہو رہا ہے شریعت کے اعتبار سے اسی کو فالو کریں گے. مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب جھوٹ تھا, نعوذ باللہ من ذالک, ختم ہے. وہ زمانے کے اعتبار سے حکم خدا تھا, اس پر عمل کرنا تھا. آج کے زمانے میں یہ حکم خدا ہے, اس پر عمل کرنا. اس زمانے کے اعتبار سے ان انبیاء نے بڑی محنت کی, بڑی زحمت کی. بنی اسرائیل کے انبیاء نے تو واقعی کمال کیا ہے, کوئی شک نہیں ہے. جس طریقے سے ان کو سلاٹر کیا گیا ہے, جس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا ہے, جس طریقے سے ان کو ناحق مارا گیا ہے, انہوں نے تو واقعی کمال کیا ہے. بنی اسرائیل کے اندر جن انبیاء نے آ کر تبلیغ کا کام انجام دیا ہے, انہوں نے واقعی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. جناب زکریہ نے, جناب یحییٰ نے اور دیگر انبیاء نے بہت بڑا کام کیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو اگر یہ لوگ ایمان لے آئے اسی طرح سے جس طرح سے تم لوگ ایمان لائے تو یقیناً یہ بھی ہدایت پا جائیں گے. یعنی وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی بن جاؤ عیسائی بن جاؤ تو ہدایت حاصل ہو جائے گی, تاکہ یہ جو تم پیش کر رہے ہو جس طرح طالبان اسلام کو جس طرح سے پیش کرتے ہیں, تو ایسا اسلام قبول کرنے کا تو کوئی ہدایت سے اسلام بھی اگر ایسا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی اسلام کے نام پر کوئی کاسمیٹک چیز پیش کرنی ہے تو سب نو یوز. ہاں تو آپ پیورلی اسلام کی اگر بات کریں تو وہ ہدایت دے گا. بالکل اسی طریقے سے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہودی بن جاؤ عیسائی بن جاؤ تو وہ یہودیت جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کی میسیجز تھے وہ تو تم نے اس کو پورا کا پورا ٹیمپر کر دیا, کچھ بچا نہیں اس کے اندر. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں بالکل اسی طرح جس طرح سے تم لوگ ایمان لائے تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں. وہ ان تب لوگ اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو ان نمہم فی شقاق, تو یہی پھوٹ ڈالنے والے ہیں, یعنی پھر اس کے اندر جو ڈیویشن کریٹ کرنے والے وہ نہیں, یہی لوگ ہیں. پس یا فی کہم اللہ, تو اللہ یقیناً ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہے. ان کے مقابلے میں تم اپنا کام کیے جاؤ, اس کے بعد اللہ تمہارے لیے کافی ہے, ان کے مقابلے پر اللہ تمہارے لیے کافی ہے. وہ سمیع العلیم, اور یقیناً وہ سمیع بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے. شفقت اللہ, رنگ تو اللہ کا رنگ ہے. ومن آسر من اللہ استبغاء, اور اللہ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہو سکتا ہے, اللہ کا بھی کوئی رنگ ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہم کہتے ہیں خدائی رنگ. اچھا, اب یہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ وہاں اس قسم کا کوئی رواج تھا یہود اور نصارے کے یہاں, کہ اگر کوئی یہودی بننا چاہے یا عیسائی بننا چاہے تو خاص قسم کے رنگ میں کا پانی ہوتا تھا جس کے اندر اس کو غسل دیا جاتا تھا, تو وہ پابند تھا اس بات کا کہ اس رنگ کے پانی کے اندر غسل کرے, اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اب یہ یہودی بن گیا یا عیسائی بن گیا. ڈونٹ نو اگر ابھی بھی یہ چیز رہتی ہے یا ان کے یہاں یا ختم ہو چکی ہے, لیکن بہرحال پہلے یہ معاملہ ہوا کرتا تھا. تو یہ مسلمانوں کے ذہن میں بھی تھا کہ ایسے جو کلر والا پانی ہو جس میں ہم لوگ بھی نہائیں, اور اس کے بعد پھر ہمارا یعنی اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ہم اس کو بولیں تو سب بات اللہ, یہ رنگ اللہ کا رنگ ہے, تم اللہ کے رنگ کا رنگ ہو بس بات ختم ہو گئی. یعنی اگر جب تم اللہ کے رنگ کو اختیار کر توحیدی رنگ کے اندر آ جاتے ہو, وہ من آسن ہو میں اللہ سے بغا, اس سے اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے. ورنہ ہم لہو آ گئے, کہہ دو کہ ہم اللہ کے لیے عبادت گزار, یعنی کہ مسلمانوں کے الفاظ کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے. بس ٹھیک ہے, آج آیت نمبر 138 تک ہم پہنچے ہیں, ان شاء اللہ کل یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. آیت نمبر 139 آن ورڈ کل بات کریں گے ان شاء اللہ. پروردگار عالم دعا لہٰ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کی ضرور میں تحقیق کر دیں. سوال ہے کوئی آپ لوگ کو؟ اگر پیغمبر اکرم کے آنے کے بعد پیغمبر اکرم کو قبول نہ کیا جائے, یہ ایسا ہی ہے کہ رسول خدا کے کسی رسول کو منع کرنا, کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ کیا خدا نے اسے نہیں بھیجا, بھیجا خدا نے, تو پھر اسے قبول نہ کرنا انکار دین کے مترادف ہوگا, اور انسان کافر ہونے کے حوالے سے اس کا تعلق ہوگا. آپ کو اس کا بالکل اس کا, یعنی ان کو تو آپ چھوڑ دیں اگر ہم نہیں شرک ہیں. شرک کا مطلب کیا ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا, یہ دو الگ الگ چیز ہیں. ڈیفینیٹلی عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا مانا ہے تو شرک ہے, لیکن اگر ایک انسان قیامت کا انکار کر دے, تو قیامت کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے کہ انسان خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے رہا ہے, انکار ہے قیامت ہے. یا کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دینا, یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ میں جناب زکریا کو نہیں مانتا, اسلام کی نظر میں کافر ہے. اگر کوئی یہ کہے میں جناب یحییٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا, اسلام کی نظر میں کافر ہے. وہ کہ میں پیغمبر کو مان رہا ہوں, جناب یحییٰ کو نہیں مان رہا, وہ کیا مطلب جناب یحییٰ کو نہیں مان رہا؟ یحییٰ اللہ کے رسول نہیں تھے؟ تو پھر کیوں نہیں مان رہا؟ بس نہیں مان رہا, نہیں مان رہا یہ کافر ہے. اسلام کی نظر میں جو یہ بھی آپ نے سنا کہ ہم فرق نہیں کرتے, رسول تو خدا کی طرف سے رسول بن کر آیا ہے, کسی ایک کا انکار کرنا کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. اللہ کو مان رہے ہو تو اللہ نے جس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے ہر ایک کو قبول کرنا ہوگا. جی نہیں, یعنی سمجھا نہیں میں سوال کر, حدیثوں کا ذکر کیسے ہوگا؟ حدیثوں تو بیٹوں میں شامل ہیں. جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے بات کر رہے ہیں, جناب یوسف علیہ السلام کون ہے؟ یعقوب کے ٹھیک ہے. تو یہاں پر تو بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے. اب واپس دیکھیں, ہم کن تم شہدا, کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اس حضر یعقوب الموت, جب یعقوب کے اوپر موت کا وقت آیا, اس خالہ بنی ہے, جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا, ان کے بیٹوں کے اندر جناب یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں, ماں تعبدون من بعدی, تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الهك, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا پیدا کرنے والا ہے, آپ کا اللہ ہے, آپ کا خدا ہے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ, اور جو آپ کے اجداد کا خدا ہے, ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. تو یہاں پر جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ انسسٹرز کا ہو رہا ہے. جناب یوسف علیہ السلام از دا ون ہوز آنسرنگ امنگ دوز ہوز آنسرنگ. حضرت یوسف علیہ السلام تو رسپونڈ کرنے والوں میں سے, بات ہو رہی ان کے انسسٹرز کے حوالے سے, اس نسبت سے.